بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. آج کی نشست میں اپنے درس کا ایک نئے درس سے آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں، الربا، سود، انٹرسٹ. شیخ صاحب فرماتے ہیں تمہید سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ربا کے تعلق سے ان دروس میں ہم کیا جاننا چاہتے ہیں. تو مؤلف فرماتے ہیں، نمبر ایک، لہذه الوحدہ، اخ طالب يتوقع منك بعد رست لہذه الوحدہ، ان یہ توقع کیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ درس ربا کا، سود کا پڑھ لیں گے تو ہمیں ان چیزوں پہ ہمیں علم ان چیزوں کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے. نمبر ایک، تذکر معنى الربا وتدرک الحکمۃ من تحریمہ، کہ سود کا معنی ہمیں جاننا چاہیے، معنی کیا ہے اور سود کے تحریم کرنے کی حکمت کیا ہے. نمبر دو، تذکر انواع الربا واہم احکامہ، ربا کی قسمیں جاننا بھی ضروری ہیں، ہمیں ان دروس کے بعد ربا کی قسمیں، سود کی قسمیں جاننا چاہیے، واہم احکامہ اور ان میں سے بعض اہم احکام بھی ہمیں جاننا چاہیے. نمبر تین، تبین المراد بالصرف واہم احکامہ، صرف سے کیا مراد ہے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے، اس کے بعض اہم احکام کیا ہیں. نمبر چار، تدری خطورت ربا وتحذرہ، سود کے خطرے کو جاننا اور اس سے دور ہونا. نمبر پانچ، تجتنب ما فیہ ربا من المعاملات المعاصرہ، جتنی بھی نئے معاصر معاملات ہیں خرید و فروخت کے، ان میں جہاں جہاں پر سود ہے ان کو جاننا اور ان سے اجتناب کرنا. نمبر چھ، تفرق بین بیع التورق و بیع العینہ، بیع تورق ہم پڑھ چکے ہیں اور بیع العینہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. نمبر سات، تمثل کل نوع من انواع الربا، ہمیں مثالیں بھی آنی چاہیے سود کی مختلف قسموں کی، کہ کون کون سی مثال ہے. نمبر آٹھ، تمیز بین انواع البطاقات المصرفیہ و احکامہ، جتنی بھی یہ کارڈز ہیں مصرفی کارڈز، جیسے کہ سامبا ہے یا جیسے کہ ویزا کارڈ، جتنے بھی یہ کارڈ ہیں ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور یہ جانیں گے انشاءاللہ، ان کی قسمیں بھی جانیں گے اور ان کے احکام بھی جانیں گے. نمبر نو، تدرک کیف یدخل الربا فی بعض المعاملات المصرفیہ وغیرہ وتمثل علیہا، یہ جاننا کہ بعض معاملات میں، خرید و فروخت معاملات میں سود کیسے داخل ہوتا ہے اور ان کی مثالیں بھی ہمیں جاننا چاہیے. تو ان دروس میں انشاءاللہ ہم یہ سب جانیں گے. تو مؤلف فرماتے ہیں تمہید، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہید میں ایک بڑا پیارا قصہ بیان فرماتے ہیں، ذرا غور کریں قصے پر. مؤلف فرماتے ہیں، جاء رجل الى الامام مالک بن انس، ایک شخص آیا امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس. فقال یا ابا عبد اللہ، اور ابو عبد اللہ جو کنیہ ہے امام مالک کا، ان رأیت رجلا سکرانا، میں نے ایک سکران رجل کو دیکھا. سکران کسے کہتے ہیں؟ نشے کی حالت میں ایک شخص کو میں نے دیکھا. یتقافز یرید ان یأخذ القمر بیدہ، وہ اچھل رہا تھا، جمپ مار رہا تھا، وہ چاند کو پکڑنا چاہتا تھا. دیکھیں، ایک شخص نشے کی حالت میں اور چاند کو پکڑنا چاہتا ہے، سبحان اللہ. فقلت، تو اس شخص نے کہا، میں نے یہ کہا اپنے آپ سے کہا، امرأتی طالق، میری بیوی کو طلاق ہے، ذرا غور سے سنو، میری بیوی کو طلاق ہے، ان کان یدخل جوف ابن آدم شیء اشر من الخمر، میری بیوی کو طلاق ہے اگر شراب کے علاوہ کوئی بھی شراب سے زیادہ شر والی چیز انسان کے پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہو، یعنی شراب سے بڑھ کر کوئی چیز بھی شر والی نہیں ہے، اگر ہے تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے. اب بیوی بیچاری کا کیا قصور، گھر میں بیچاری صفائی کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے بیچاری, بچوں کا دیکھ بھال کر رہی ہے, سو رہی ہے بیچاری, اب اس بیچاری کا کوئی قصور ہے؟ نشے کی حالت میں شخص کو آپ نے دیکھا ہے, چاند کو بھی آپ نے دیکھا ہے, اور اس کی اس حالت کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کود رہا ہے, چاند کو پکڑنا چاہتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے اندر ایک دینی غیرت ہوتی ہے, اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی, اب وہ دین کی وجہ سے پریشان ہو گیا. یہ شخص کی اس کی حالت کیا ہو گئی, اس کی عقل کہاں گئی؟ جو چاند کو پکڑنا چاہتا ہے اس کی عقل کہاں ہے؟ تو شراب سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا شر نہیں ہے. یہ اس کی ایک سوچ تھی. پھر جب ندامت ہوئی, ہمیشہ ندامت, دیکھیں طلاق منہ سے نکلتا ہے, اب آدھے گھنٹے انتظار کر ندامت شروع ہو جاتی ہے, ملامت شروع ہو جاتی ہے. آدھا گھنٹہ نہیں تو پھر ایک گھنٹہ, یہ کم سے کم ایک دن کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کاش میں نہ کہتا. اور کئی فون آتے ہیں, عجیب و غریب فون آتے ہیں, بعض مرد رو رہے ہوتے ہیں, بھائی اس کا کوئی نکلنے کا راستہ کوئی ہے؟ پہلے کیوں پھر کہا تھا نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے, کوئی حلالہ کرواتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ایک حرام سے نکل کر دوسرے میں گرتے ہیں بےچارے. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل دیے, سمجھ دیے, سوچ سمجھ کے قدم کیوں اٹھاتے ہو؟ 10 مرتبہ سوچو پھر قدم اٹھاؤ, اپنے قدم اٹھاؤ تو پھر سوچو, بھی سوچنے کا وقت نہیں رہتا. اب دیکھیں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا. جب ندامت ہوئی, امام مالک کی طرف گئے اور اپنے قصہ سنا. امام مالک نے کہا, فقال ارجع حتى انظر في مسألتك, ابھی جاؤ میں اس مسئلے پہ غور فکر کرتا ہوں. دیکھیں علماء حق جو ہے فوری جواب نہیں دیتے, جتنا علم ہے اتنا جواب دیتے ہیں. اب سمجھ نہیں, علم نہیں اس وقت, وہ دوبارہ مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ غور فکر کرنا چاہتے ہیں کہ شراب سے بڑھ کر کی اور بھی زیادہ شر والی چیز ہے محرمات میں سے. فاتاہم الغد, دوسرے دن وہ شخص آیا, فقال ارجع حتى انظر في مسألتك. امام مالک, امام اہل المدینہ, مدینہ کے امام کی بات ہو رہی ہے, کہتے نہیں ابھی تک مجھے مسئلے کا حل نہیں ملا, آپ جائیں کل آنا. فاتاہم الغد, پھر دوسرے دن آئے, فقال له امرأتك طالق, تیری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے, یہ فتویٰ ہے. انی تصفحت کتاب اللہ, غور سے سن, انی تصفحت کتاب اللہ تعالی وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی دیکھا. فلم ارى شیئا اشر من الربا, تو میں نے سود سے بڑھ کر زیادہ شر کسی چیز میں نہ پایا. لان اللہ اذن فیہ بالحرب, کیونکہ اللہ تعالی نے اعلان جنگ کیا ہے اور وہ سود خور کے خلاف کیا ہے, شرابی کے خلاف نہیں کیا, کسی اور کے خلاف نہیں کیا, اور اعلان جنگ عام بات نہیں ہے. اور یاد رکھیں یہ وہ محرمات ہیں جس میں شرک اور بدعت مکفرہ شامل نہیں ہے, ورنہ تو معروف ہے کہ بدعت مکفرہ اور شرک جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. لیکن بات ان محرمات کی ہو رہی ہے, ان جرائم کی ہو رہی ہے جس میں فجور اور فسق ارتکاب کیا جاتا ہے, نہ کہ بدعقیدگی جس میں شامل ہوتی ہے اس میں, یا جس میں شرک یا بدعت مکفرہ کا ارتکاب ہوتا ہے. تو اس تناظر میں امام مالک کا یہ فتویٰ ہوا اور اس شخص کی بیوی کو طلاق ہوئی. سود سے بڑھ کر گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں, سود سب سے بڑا گناہ ہے اس صورت میں. اچھا, ایک اور مثال میرے ذہن میں آئی ہے, یہ امام مالک کی مثال, امام ابو حنیفہ کی مثال بھی سن لیں. ایک شخص نے اپنی بیوی کو دیکھا ایک مرتبہ, اسے اپنی بیوی بڑی پیاری لگی, اسے رہا نہیں گیا, اس نے کہا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو پھر تمہیں طلاق ہے. عجب باتیں دیکھے بعض لوگوں کی. اب اسے رہا نہ گیا, اتنی خوبصورت اسے بیوی لگی ایک مرتبہ, بیچاری شاید پہلی مرتبہ بن ٹھن کے آئے گی اپنے خاوند کے سامنے بیچاری, اس سے رہا نہیں گیا بیچارے سے, وہ دیکھا پتہ نہیں کون کہاں سے پری آ گئی ہے, تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلنے تھے مدح کے الفاظ اور حوصلہ افزائی کے الفاظ, اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے, اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو پھر تمہیں طلاق ہے. اب اس نے سوچا بھائی چاند سے زیادہ خوبصورت مسئلہ تو ہے, پتہ نہیں اب چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان زیادہ خوبصورت ہے. مثال دیتے ہیں نا, چودہویں کی چاند کی طرح فلان ہے, اس کا چہرہ گول ہے, چمکتا ہوا خوبصورت سفید چہرہ ہے. تو عام طور پہ چاند سے ہی مثال دی جاتی ہے نا خوبصورتی کی, اور یہ بات معروف ہے کہ جس سے جس چیز کی مثال دی جا رہی ہو وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جس سے جس کی مثال بیان کی جا رہی ہو. معروف بات ہے نا, قاعدہ ہے. تو ندامت ہوئی, دیکھو طلاق ہوئی پھر ندامت ضرور ہوتی ہے.
ایک وقت میں تین طلاق
نہیں, بات ایک مرتبہ, وہ الگ مسئلہ ہے. تین طلاق ایک طلاق ہے, طلاق ہوئی ایک مرتبہ تو ہو گئی نا, بات نہیں کوئی الگ ہو گئی. چلو ایک مرتبہ سمجھ لیں, ایک طلاق تو ہو گئی, بات ایک ہی ہو رہی ہے. اچھا, امام ابو حنیفہ کی طرف گئے اور کہا امام صاحب میں نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا, اب میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا ہے آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اور انسان چاند سے بھی خوبصورت ہے. تو آپ کی بات جو ہے صحیح نکلی کہ آپ کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, لیکن دوبارہ ایسے نہ کہنا. اللہ المستعان. تو مقدمے کے طور پر مؤلف نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے. اور دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ پانچ جو بڑی ضروریات ہیں ان کی حفاظت کے لیے دین اسلام قائم ہے. حفظ ضرورت الخمس, کون سی ہیں؟ نمبر ایک دین, دین کی حفاظت. نمبر دو جان کی حفاظت. نمبر تین عزت کی حفاظت. نمبر چار مال کی حفاظت. نمبر پانچ عقل کی حفاظت. کیا بچا؟ دین ہے, دین ہے, جان ہے, عزت ہے, مال ہے, عقل ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو بھی فرائض ہیں اور جو بھی محرمات ہیں وہ انہیں پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے, دیکھیں جتنے بھی فرائض ہیں اور جتنے بھی محرمات ہیں. شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ حرام ہے نا شراب, کیوں؟ عقل کی حفاظت کے لیے, ورنہ پھر سب کود رہے ہوتے اور چاند کو پکڑ رہے ہوتے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. لیکن دیکھیں حرام ہے شراب, عقل کی حفاظت ہے. زنا کیوں حرام ہے؟ عزت اور نسل کی حفاظت ہے, ٹھیک ہے. سود کیوں حرام ہے؟ مال کی حفاظت ہے. شرک کیوں حرام ہے؟ دین کی حفاظت ہے. اور کیا رہ گیا؟ جان. قتل کیوں حرام ہے؟ جان کی حفاظت ہے. آج کی نشست میں سود کے متعلق مقدمے میں میں سود کے خطرے پر بات کرتا ہوں. تو دیکھتے ہیں سود کتنی خطرناک معاملہ ہے اور شریعت نے سود کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے, ذرا غور کریں. اور یہ جو مقدمہ ہے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں, ملخص الفقہ سے, بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں هذا الموضوع من اخطر المواضيع, یہ جو موضوع ہے یہ خطرناک مواضيع میں سے ایک موضوع ہے, اور وہ سود کا موضوع جو ہے جس پر ساری کے ساری شرائع جو ہیں جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ساری شریعتوں کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے. جتنی بھی تشریعات آئی ہیں سود کو حرام قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ جو معاملہ طے کیا ہے وہ وعد شدید سے کیا ہے, وعید شدید سے کیا ہے. وعید شدید بہت بہت سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں سود خور کے عذاب کے لیے, کہ سود خور کو عذاب ملے گا اور سخت عذاب ملے گا. ان میں سے دیکھیں کس انداز میں کہاں سے کہاں تک سود خور جو ہے وہ اس وعید میں شامل ہے, اور اپنی زندگی کیسے عجیب سے وہ شخص بسر کرتا ہے. نمبر ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سورۃ بقرہ 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو محق کر دیتا ہے. محق یعنی مکمل طور پہ ختم کر دیتا ہے, یعنی سود جس مال میں شامل ہوتا ہے اس مال کی پھر خیر نہیں, اس سے برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ برکت کسی چیز سے چھین لے پھر اس چیز کی بقا مشکل ہو جاتی ہے. اور ہلاکت اس چیز میں بہت جلدی قائم ہو جاتی ہے اور وہ چیز باقی نہیں رہتی لمحہ عرصہ. 276 یعنی جتنی جس مال میں سود شامل ہو جائے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے, اور جتنی بھی سود خور کا مال بڑھتا جائے اتنی ہی اس سے برکت اللہ تعالی ختم کرتا جائے گا اور اس میں باقی کو خیر نہیں رہے گا. یہی مال اس شخص کے لیے وبال بن جائے گا, عذاب بن جائے گا, دنیا میں بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور آخرت میں بھی اس نے اس کا حساب دینا ہے. کتنی لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں, واللہ قسم کھا رہا ہوں دنیا کے بہت سارے انعامات سے محروم ہیں, اتنی نعمتیں ہیں محروم, دیکھ رہے ہوتے بیچارے, میٹھا وہ کھا نہیں سکتے, شوگر ہے, شوگر بھی انڈر کنٹرولڈ ہے, دنیا جا کے علاج کر رہے ہیں کنٹرول میں نہیں ہے, پاؤں میں گینگرین ہوئی, انگلی کاٹی گئی, پاؤں کاٹا گیا, دوسرا پاؤں کاٹا گیا, زندگی ہے یہ, لیکن پھر بھی توبہ نہیں ہے, مال پہ مار جمع ہو رہا ہے اور یہی مال اس کے لیے وبال جان بن رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جس کے پاؤں میں گینگرین ہوتی ہے سارے برے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو سود خور جن کے ساتھ یہ ہوتے ہیں کہ زندگی پہ ذرا غور کریں آپ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ ربا کو محق کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے اسے, یعنی برکت اس شخص کی زندگی سے نکل جاتی ہے, نہ اس کی بیوی اس کی اپنی ہوتی ہے, نہ اس کے اولاد اسے قدر کرتے ہیں, نہ اس کے دوست اس کی قدر کرتے ہیں, سارے کے سارے جو بھی اس کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں, زندگی سے اللہ تعالیٰ برکت نکال دے گا. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ باقی ہے سود میں سے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم لوگ توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو پھر تمہارے لیے جو رؤوس اموال ہیں, جو کیپیٹل ہے, وہ تمہارا ہے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کوئی کرے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 سے 289 تک, 278 to 279. نمبر تین, ابھی یہ کافی, اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے اپنی طرف سے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو پھر اس شخص کا باقی کیا رہتا ہے؟ ایک تو اس کی زندگی سے برکت ہی ختم ہو چکی ہے, پہلے سے وہ پریشان بھٹک رہا ہے, پھر اعلان جنگ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اس شخص کے خلاف, اس کو باقی کیا رہے گا اس کو؟ نمبر تین, ہلاکت کا باعث ہے سود خور, جو ہے سود جو ہلاکت کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک چیزوں سے بچو. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بھی بیان فرمایا کہ سود بھی ان سات چیزوں میں شامل ہیں, اور یہ متفق اہل حدیث ہے. نمبر چار, سود خور لانتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت بھیجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود خور پر اور اس کے وکیل پر اور اس کے لکھنے والے پر, اس کے گواہوں پر. سود ایک شخص نے کھایا ہے, جو اس کے ساتھ ہیں سب پہ یہ لعنت شامل ہو چکی ہے. اور جیسے مسلم کی روایت ہے نمبر 5, سود خور جو ہے نعوذ باللہ اس کا گناہ, اس کا جرم اتنا بڑا ہے جیسا کہ کوئی شخص کم سے کم سود کا جو درجہ اور گناہ ہے ایسا جیسا کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کی 70 سے زیادہ حصے ہیں, سب سے کم جو حصہ ہے سود کا اس کی مثال ایسے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے نعوذ باللہ. اور یہ اسے ابن ماجہ نے روایت فرمایا, حدیث نمبر 2274 2274. نمبر 6, سود خور جو ہے وہ یہودیوں کی ایک صفت سے متصف ہے. یہودی مختلف صفات ہیں, بری صفات ہیں, یہودیوں کے سارے بری صفات ہیں, لیکن سود خور جو ہے وہ یہاں پر یہودی سے مشابہت کرتا ہے, کیونکہ سود خوری جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک نشانی بن چکی ہے, اور یہودی جو ہے بڑے آسانی سے سود کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے, حرمنا عليهم طيبات احلت لهم, ہم نے ان کے ظلم کی, ان کے اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے, ہم نے اوپر بعض طیب چیزیں جو حلال تھیں ان پر حرام کر دی. وہ بصدم عن سبیل اللہ کثیرا, اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت ہی زیادہ روکتے تھے. وہ اخذہم الربا, تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ سود لیتے تھے. وہ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ, جبکہ ان کو سود سے منع کیا گیا. وہ اکلہم اموال الناس بالباطل, اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور کافروں ان میں سے جو کافروں کے لیے عذاب علیم ہم نے تیار کر رکھا ہے. نمبر 7, سود خور جو ہے وہ کفار اثیم ہے. بڑے سخت الفاظ دیکھے ذرا, کفار اثیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. وہی سورۃ البقرہ 276 میں, 276 میں اللہ تعالیٰ سود کو محق کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر کفر پہ کفر کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. اور کفار جو ہے صیغہ مبالغہ ہے کفر نعمہ سے, نعمت کا ناشکرہ ہے, سب سے بڑا ناشکرہ سود خور ہے. نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی نعمت دی ہے, وہ تو اسے یہ چاہیے کہ وہ شکر کرتا اللہ تعالیٰ کا, اور مال کے شکر کا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو صدقات و خیرات سے. لیکن اس شخص کا یہ حال ہے, عجیب سا حال ہے, کہ یہ اسی مال سے نافرمانی کر بیٹھا, اور سب سے بڑی نافرمانی جو مال کے تعلق سے نافرمان وہ ہے سود خوری. تو اس کفار سے معنی ہے ناشکری, کفر النعمہ. کفر اکبر نہیں معنی اس کا, کفر اکبر کی ایک صورت ہے. کب سود خور کب کفر اکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک, جب وہ کہے کہ سود حلال ہے. اگر اس کے یہ عقیدہ ہے کہ سود حلال ہے تب وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس نے ایسی چیز کو حلال کی جسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے, اور قرآن مجید کی تکذیب کر رہا ہے شخص, اور قرآن مجید کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جو کفار اثیم ہے, یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے, کفر نعمہ کا, ناشکری کا کفر کا مرتکب ہے, اور بار بار یہ ناشکری کر رہا ہے. اور اس میں وہ کافر بھی شامل ہے جو کفر اکبر کا مرتکب ہے, سود خور, جو سود کھاتا ہے اس عقیدے سے کہ سود حلال ہے. اور وہ شخص بھی جو سود تو نہیں کھاتا لیکن اس کے صرف عقیدہ کہ سود حلال ہے, وہ بھی کافر ہے. عجب بات ہے, بعض لوگ سود نہیں کھاتے, محرمات کا ارتکاب نہیں کرتے, ان کو عقیدہ کہ یہ حرام ہی نہیں ہے, سود حرام ہی نہیں ہے. شرک کا ارتکاب نہیں کرتے, شرک تو ہے نہیں, شرک تو حرام نہیں, لیکن شرک کا ارتکاب خود نہیں کرتے, غیر اللہ کو پکارتے نہیں ہیں, لیکن کہتے غیر اللہ کو پکارا شرک نہیں ہے. سبحان اللہ. نمبر آٹھ میدان محشر میں اب حالت دیکھیں سود خور کی. ابھی تو یہ دنیا کے حد تک تھا, میدان محشر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورۃ بقرہ 275 جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے الا یہ کہ جیسے کہ کوئی آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے پھر گرتا ہے, اس کی یہ حالت ہوتی ہے. آسیب زدہ شخص صرف اللہ برکاتہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر جن داخل ہو جائے. کیا جن بھی انسان میں داخل ہو سکتا ہے؟ بعض العلماء نے اس آیت کو دلیل بیان فرمایا کہ واقعی جن جو ہے انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, انسان کو اذیت پہنچا سکتے ہیں, تکلیف پہنچا سکتا ہے. دلیل یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت میں تو میدان محشر کے یعنی حالت بیان کی جا رہی ہے, یہ کہا کہ دنیا میں ممکن ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں بیان فرمائی جو حقیقت سے دور ہو. کوئی مثال نہ دیکھے قرآن مجید کی آپ, کوئی بھی آپ کو فکشن نظر نہیں آئے گی, جھوٹی مثال کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنی مثالیں بھی ہیں. تو قرآن مجید کا انداز یہی رہا ہے کہ مثال دینی سچی مثال دینی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ مثال دی ہے کہ قیامت کے دن سود خور اس طریقے سے اٹھے گا جیسے کہ کوئی شخص دنیا میں جس کو آسیب ہو جن کا وہ اٹھ کے گرتا ہے, اس کی حالت ہوتی ہے, تو یہ شخص بھی ایسے اٹھے گا قیامت کے دن میدان محشر میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جن جو ہے انسان میں داخل ہو سکتا ہے. میدان محشر میں عجیب حالت ہوگی, مختلف لوگوں کا حشر ہوگا. ان میں سے ایک شخص یہ ہوگا جو سود خور ہے, پاگلوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا رہے گا, اٹھے گا گرے گا پھر ادھر ٹھوکر کھائے گا گرے گا پھر ادھر گرے گا. اس کی یہ معاملہ رہے گا جب تک کہ حساب شروع نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑھ کر گناہ دیکھیں, اس سے بڑھ کر مصیبت دیکھیں. نمبر 9 کہ ایک وقت ایسا برزخ میں, یہ تو محشر برزخ میں بھول گیا تھا میں سے پہلے, اس کو نمبر 8 کریں اور جو ابھی بتایا نمبر 9 کریں, ترتیب کے ساتھ ہم بیان کر دیں. برزخ میں اس کی حالت یہ ہوگی جب انسان مر جاتا ہے برزخ میں ہوتا ہے کہ وہ خون کی ایک دریا میں اسے غرق کیا جاتا ہے, اور جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دریا کے کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو پتھر اٹھا کے اسے مارتا ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اس خون کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ برزخ میں تھا, پھر اٹھے گا کیسے اٹھے گا میں نے بیان کیا, جیسے کہ آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے. اور آخرت میں جو اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. نمبر 10 جہنم کا عذاب لمبے عرصے تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو توبہ نہیں کرے گا سود سے اور سود کھاتا رہے گا تو اس کو ہم, تو وہ اصحاب النار میں سے ہے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ہمیشہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے کفر اکبر اور کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہاں پہ خالدین کا معنی جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لمبے عرصے تک. خالد عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں, ایک ہے ہمیشہ کے لیے اور دوسرا ہے بہت لمبے عرصے تک, جیسے کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی لوگ جہنم سے نکلیں گے آخر میں, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلب مثقال ذرۃ من ایمان, جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے, دیکھے توحید جس کے دل میں ذرہ برابر توحید باقی ایمان باقی ہے. سود خور تھا, بدکاریاں کرتا تھا, سارے گناہ کرتا تھا, لیکن اصل ایمان اس کے پاس موجود ہے, موحد ہے وہ, تو اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں یہ لوگ جو سب سے آخر میں نکلیں گے نا جہنم سے, ان میں یہ سود خور بھی شامل ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر نکلیں گے تو صحیح نا, موحد ہیں سود کھاتے نکلیں گے تو صحیح. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، جس شخص نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اور اس شخص کو، وہ جہنم میں ہوگا، اور اس شخص کو جہنم میں ایک ٹبکی لگائی دی جائے گی اور اسے نکال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کبھی تم نے کوئی خیر دیکھی زندگی میں؟ وہ شخص کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، مجھے پتہ نہیں خیر ہوتا کیا ہے، انعامات ہوتے کیا ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میری زندگی ساری تکلیفوں میں گزری ہے۔ وہ سارا نعیم، وہ ساری خیرات بھول جائے گا جہنم کے ایک ٹبکی میں، بس وہ ٹبکی میں غمز، غمز کہتے ہیں ٹبکی کو جس میں چند سیکنڈز آپ لے لیں، آپ وہ جو اس میں سب سے آخر میں نکلے گا اس کی حالت کیا ہو۔ اور جنت کو دیکھیں، جو ساتھی پریشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں جس نے کبھی خیر کوئی دیکھی نہیں، تکلیفیں تکلیفیں جس نے برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنتی ہوگا، اس شخص کو جنت میں ایک ٹبکی لگائے گا غم سے، اور اسے پوچھے گا، اے میرے بندے، کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی ہے زندگی میں؟ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے، ساری تکلیفیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ساری کی ساری جنت کی ایک ٹبکی میں، ایک غم سے میں ختم۔ اور پھر جنت میں تو ہمیشہ رہنا نا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے کہ اس جگہ پہ ہمیں جمع کیا، ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے، حاضرین اور سامعین کو۔ اس میں اکتفا کرتا ہوں، یہ 10 مصیبتیں جو ہیں سود خوری کی میں نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، حاضرین و سامعین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری ذریات کو سود سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔